الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی گمانات ہیں. سورہ قیامت میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامًا بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانًا. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز جمع نہیں کر سکتے, بلکہ ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ دوبارہ سے اس کے اس بنیان اور اس سانچے ڈھانچے پورے بدن کو ہم تشکیل دے دیں. بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ أَن يَفْجُرَ أَمَامًا, لیکن انسان ہے, بلکہ انسان ہے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ فجور دکھائے اس کے سامنے. یہاں پہ انسان کا یہ گمان قرآن کریم نے چند قسمیں کھا کے ذکر کی ہے, کیونکہ قسم جو قرآن نے ذکر کی ہیں وہ قسم ایک شے کی تاکید اور شے کی حساسیت کو اجاگر کرنے کے لیے, جیسے آپ ایک چیز کو باور کرانے کے لیے عام عادی زندگی میں قسم ہٹا کے کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہے, کیونکہ اس چیز کا آپ اگلے کے نفس میں اعتماد اور یقین پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس لیے اس بات کو بہت شدت کے ساتھ جب اجاگر کرنا کسی کے نفس میں چاہیں تو قسم کھائی جاتی ہے. یہاں پہ بھی قرآن کریم سورۃ القیامہ میں اسی طریقے سے قسم در پہ کھا کے اس بات کو بیان کر رہا ہے, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانا. کہ لا أقسم بيوم القيامة, یعنی روز قیامت کی قسم میں کھاتا ہوں. ولا أقسم بنفس اللوامة, نفس اللوامة وہ نفس جو ملامت اپنے آپ کو کرتا ہے, نادم ہوتا ہے, اس کی قسم کھاتا ہوں کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو نہیں جم کر سکتے. یہ گمان ہے انسان کا, یحسب الانسان, انسان یہ گمان کرتا ہے کہ کیا اس کی ہڈیاں ہم جمع نہیں کر پائیں گے. تو پھر قرآن اس بات کو اعتراف کر کے بیان کرتا ہے کہ نہیں, بلکہ ہم اس بات کے اوپر قادر ہیں اور قدرت مند ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, اس آیت کریمہ میں آپ نے دیکھا کہ در حقیقت قیامت سے مربوط ایک امر کے بارے میں گمان انسان کا ذکر کیا گیا ہے. گمان ہوتا ہی وہ ہے کہ انسان حقیقت سے آشنا نہیں ہوتا, لیکن حقیقت کے برخلاف کو اپنا اعتقاد بنا لیتا ہے, اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے, یا اپنا نظریہ یا موقف بنا لیتا ہے, یا اس کی طرف زیادہ رجحان پیدا کر لیتا. یہ سارے کے سارے موارد گمان سے تعبیر کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ گمان در حقیقت اس بات کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ جو انسان موقف اختیار کیے ہوئے وہ حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا, ظن حق کے باب سے کچھ بھی آپ کے سامنے آشکار نہیں کرتا, حق جو ہے وہ آپ کو نہیں حق تک پہنچاتا. گمان بھی اسی طریقے سے ہے کہ حسب کے معنی ہم پہلے درس میں مطالعہ کر چکے ہیں. یہاں پہ اگر ہم تھوڑی دقت کریں تو یہ بات ہمارے سامنے اجاگر ہوگی کہ طول تاریخ بشریت میں انسان سب سے زیادہ جس چیز کی تکذیب کرتا رہا ہے وہ خود قیامت ہے, موت کے بعد کی زندگی ہے. اس کے اوپر انسان کو آرام سے یقین اور اعتماد حاصل نہیں ہوتا. اب اس کی بنیادی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات متعدد قسم کی ہیں, یعنی قرآن کا خود ایک موضوع ہے جس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں حقیقت کو جھٹلایا تکذیب کی. اب تکذیب کے اسباب ہیں, کیوں تکذیب کی جاتی ہے. تو قیامت ان امور میں سے ہے جس میں انسانوں نے تکذیب کی ہے اس حقیقت کی, جھٹلایا ہے, انکار کیا ہے. اور یہ قرآن کریم کا سب سے بڑا موضوع, اگر آپ انفرادی طور پہ موضوعات کی ایک لسٹ بنائیں تو قیامت سب سے بڑا موضوع بنتا ہے. مثلا خود سورت القیامت کی یہ آیات ہیں، آخری جو تین پارے ہیں ان میں اکثر بیشتر تذکرہ خصوصاً تیسویں پارے میں اسی کا تذکرہ وارد ہوا ہے. پوری اول سے آخر تک صورتیں ہیں کہ جو اسی کو بیان کر رہی ہیں اور حساب کتاب کو ذکر کرتی ہیں، جیسے سورہ قارعہ ہے، سورہ زلزال ہے، یا اس طرح سے دیگر صورتیں ہیں کہ جو ایک تصویر کشی کرتے ہیں. سورہ مثلا تکویر ہے، مختلف صورتیں ہیں. اب ان صورتوں میں بھی اگر آپ معانی کو دیکھیں تو ایک طرف قیامت کیسے برپا ہوگی، اذا الشمس کورت اس طرح کر کے ذکر کیا گیا ہے، یا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، یا اور طرح سے ہمارے پاس القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، مختلف طرح کی صورتیں جو ہیں آپ کے سامنے آتی ہیں. تیسویں پارے میں بالخصوص یہ والی صورتیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں. لہذا تصویر کشی یہ قیامت کی کیسے آئی ہے کہ زمین کیسے تباہ ہوگی. دوسری ہمارے پاس قیامت کی خصوصیت اس طریقے سے سامنے آتی ہے کہ حشر برپا ہوگا، مبعوث کیا جائے گا، یعنی ایک اور جامع خلقت انسان کو عطا کیا جائے گا. یہ دوسری خصوصیت ہے، یعنی یہ تعلیمات ہیں. ابھی ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ تعلیمات جب پیش کی گئی تو مد مقابل جس کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اس کا رویہ ان تعلیمات کے مقابلے میں کیا تھا. اگر یہ صرف ماضی کی حد تک ہی رہتا، کیونکہ یہ بات ہمیں بار بار قرآن آیات پہ دقت سے جاننے کی ضرورت ہے، اگر یہ ٹاپک یعنی قیامت کا انکار، قیامت پہ کامل اعتقاد کا نہ ہونا، یہ فقط ماضی کے افراد کے ساتھ مختص تھا اور آج کے دور حاضر میں امت اسلامیہ یا غیر مسلم ان کے لیے یہ مسئلہ بہت بڑے پیمانے پہ درپیش نہیں ہے، تو پھر قرآن ماضی کے ساتھ ایک زمانے میں ایک مختص چیز کو تکرار کر کے ہمارے لیے بیان نہ کرتا. اگر قرآن کریم نے قیامت کے موضوع کو سب سے زیادہ ڈسکس کیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے انسانوں کی زندگی میں یہی مسئلہ سب سے زیادہ حساسیت رکھتا ہے اور آج بھی رکھتا ہے. اگر انسان اپنے وجود میں جھانک کے دیکھے، وہ موت کا اقرار تو کرتا ہے لیکن اپنی موت کے حوالے سے خوش فہمی مبتلا ہے کہ میں نے نہیں مرنا، حد عقل آج نہیں مرنا، کل کا کچھ پتہ نہیں ہے، لک ہے کہ میں بچ جاؤں گا، یا یہ کہ اگر خطرے کے مورد میں میں فرار کر جاتا تو بچ جاتا، نہ جاتا تو بچ جاتا. یہ عموماً آپ جملہ سنتے ہوں گے، کاش وہ گاڑی میں نہ بیٹھتا تو حادثہ ہی نہ ہوتا، کاش وہ بات مان لیتا تو ایسا نہ ہوتا. نہیں، اگر موت کا وقت آیا تو ایسا ہوتا. جیسے جناب ادریس علیہ السلام سے منسوب واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اگرچہ ضعیف روایات میں وارد ہوا ہے لیکن ہماری ہی کتب تفاسیر و احادیث کے ضمن میں ہے، کہ چوتھے آسمان کے اوپر خواہش کی کہ میں جناب عزرائیل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں. جب ادھر گئے تو عزرائیل علیہ السلام آگے پیچھے دیکھ رہے تھے اور وجہ پوچھی تو کہا کہ مجھے حکم تھا کہ ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنی ہے، اور حکم تھا کہ چوتھے آسمان پہ، اور میں حیران تھا کہ ادھر آئیں گے کیسے، تو الحمدللہ وہ پہنچ گئے. یا اس طرح سے اور افراد ہیں، قرآن نے واضح کہا کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، نہ یہ پتہ کہ کل کو کیا کمائے گا، نہ یہ پتہ کہ اس نے کس سرزمین پر مرنا ہے. اب وہ معاشروں کے اندر انبیاء علیہ السلام آئے، انہوں نے تعلیمات دینے کا سلسلہ شروع کیا. تعلیمات جب وہ بیان فرما رہے ہیں تو ادھر آپ تعلیمات کی اب نوعیت کا آپ جائزہ لیں کہ کس سطح اور کس نوعیت کی تعلیمات ہیں. تعلیمات میں ایک طرف تو یہی ہے کہ موت کا کل نفس ذائقۃ الموت. اب موت کا شکار ہونے کے حوالے سے کفار کو خوش فہمیاں حاصل نہیں تھیں، پتہ تھا انہیں موت آ جانی ہے، کیونکہ ہر روز انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس واقعے کو رونما ہوتے دیکھتا ہے وہ کون سا ہے؟ موت ہے. تازہ پھل لاتے ہیں، موت کا شکار ہو جاتا ہے، تازہ سبزی لاتے ہیں، موت کا شکار ہو جاتی ہے. اور دن نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، اوج جوانی کو وسط آسمان پہ پہنچتا ہے اور آہستہ آہستہ غروب ہو کے موت کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ زندہ ہوتا ہے. خزاں آتی ہے اور ایک موت کا سما تمام کے تمام نباتات دو درختوں کے اوپر قائم کر دیتی ہے، یہ سما چھا جاتا ہے، پھر اسے زندگی عطا ہوتی ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، سورہ حدید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے. کہ جان لو کہ اللہ ہے کہ جو زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے. لہذا یہ چونکہ وہ بار بار یہ منظر دیکھ رہے تھے کفار, اس لیے اس کے اوپر کسی کو شک نہیں ہے کہ میں نہیں مروں گا. جیسا پیدائش میں انسان مجبور ہے, اس دنیا سے اٹھنے میں بھی انسان مجبور خلق کیا گیا. ہاں اس دنیا میں جب اٹھ رہا ہے تو کیا راہ اختیار کرے, کیا عمل انجام دے رہا ہو, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اختیار میں رکھا ہے کہ تم نے کس راہ میں کس عمل کی انجام دہی میں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. یہاں تک تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. اس لیے موت آنے کو قرآن کریم نے بہت زیادہ کثیر آیات میں متعارف نہیں کرایا. موت آئے کل نفس ذائقت الموت, موت کا تم ذائقہ چکھو گے, اور موت جب تمہیں آئے گی تو تم موت سے نہیں بچ سکتے. بعض لوگ چونکہ یہ گمان رکھتے تھے کہ ممکن ہے کہ ہم بچ جائیں, تو سورہ نساء آیت نمبر 78 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اینما تکونو یدرککم الموت, جہاں پر بھی ہوگی موت تمہیں درک کر لے گی, پا لے گی. وَلَوْ كُنْتُ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدًا, اگر تم مضبوط سیسا پلائے ہوئے دیواروں اور کمروں میں بھی کسی جگہ پر ہو, موت وہاں پہ بھی گھس جائے گی. اس لیے موت تمہارے لیے آئے گی آئے گی. ان چیزوں سے زیادہ فرار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ بار بار رونما ہونے والا عمل ہے. آج بھی ہم اس دنیا میں سب سے زیادہ رونما ہونے والا عمل موت دیکھتے ہیں. لیکن موت کے بعد کے مراحل, یہاں پہ جب تعلیمات انبیاء علیہ السلام پہنچتی تو ادھر یہ تمسخر اڑانے لگ جاتے. انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات یہ بتاتی تھیں کہ موت کے بعد انسان کو ایک اور زندگی میسر آئے گی. پہلی چیز یہ, انسان کا جسم سے تعلق ختم ہوا ہے. اس لیے قرآن نے بھی اس بات کو واضح طور پہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری حیات دے رہا ہے. موت در حقیقت ایک نئی زندگی اور ایک نئی حیات کا باعث ہے, برزخی زندگی کا باعث ہے. لہذا انسان کی نابودی کا باعث نہیں ہے. پھر انسان کا قبر, جسے آپ برزخ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بدن کی قبر تو یہ مٹی کا ایک گڑھا ہے, لیکن روحوں کی قبر جہاں پہ سوال جواب ہوتے ہیں انسان سے, جہاں پہ جنت اور دوزخ کا سامنا کرنا پڑتا ہے, منکر نکیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ روح کی قبر ہے. روح کی قبر کسے کہتے ہیں؟ برزخ کو کہتے ہیں. اب جب یہ تعلیمات قرآن کریم نے بیان کی, اب برزخ کا نظریہ جو ہے وہ قرآن کا واضح نظریات میں سے ہے کہ قرآن کریم میں سورہ مومنون آیت نمبر 100 میں وارد ہوا ہے, آیت نمبر 100 میں کہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمت ہوا قائمہا, اختتامی آیت کو دیکھیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ, وہ یوم بعث سے پہلے تک وہ برزخ میں اب ہوں گے. اس زندگی کے ماورا کیا ہے؟ وہ برزخ ہے. تو یہ ہمارے پاس آیات جو ہیں وہ آئیں, اور بعض آیات میں قرآن کریم واضح طور پہ بتاتا ہے کہ موت کے بعد پھر حیات ہے, حیات کے بعد ممکن ہے پھر موت ہو. اس لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 28, یعنی پہلے یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ تعلیمات جو انبیاء علیہ السلام لے کے آئے, آسمانی کتب میں اتریں, وہ موت کے بعد کے جب واقعات اور حالات کو پیدا کرتے ہیں تو یہاں انسان شبہ میں آ گیا, شک میں پڑ گیا. کیونکہ شک کا مورد ہوتا ہی تب ہے کہ حواس جو ہیں وہ اس کے برخلاف باتیں کر رہے ہیں. اگر حواس خمسہ عین اسی کے مطابق انسان کو خبر دے رہے ہوں تو انسان کو مشکل پیش نہیں آتی. کہ آگے عرض کیا جاتا ہے کہ انسان ان حقائق کی تکذیب کیوں کرتا ہے. تکذیب کی بڑی وجہ یہ ہے کہ حواس خمسہ پہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے, جبکہ اللہ نے حیوان کو حواس کی سطح پہ زندگی بسر کرنے کا کرنے کی خلقت سے نوازا ہے. انسان عقل کی سطح کے اوپر زندگی بسر کرے گا. بہرحال چند آیات دیکھ لیں اس میدان میں تاکہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ اول قرآن کریم کی کون سی تعلیمات کفار کے لیے اور انسان آج کے دور کے انسان کے لیے بھی دشوار گزار حقیقی معنی میں بن جاتی ہے. اقرار کی زبان تو استعمال معاشرے کے دباؤ اور معاشرے میں مانوسیت کی وجہ سے کر لیتا ہے. مثلا تمام اہل ممبر ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, ابا اجداد سے بھی وہی بات سنی, گھرانے بھی اسی میں ڈھلے ہوئے ہیں, آس پاس کے سارے افراد بھی یہی کہتے ہیں, تو انسان آہستہ آہستہ باور کر لیتا ہے. اسے کہتے ہیں زبان اقرار. ایک ہے زبان تصدیق, زبان ایمان، قرآن اس میں داخل کرنا چاہتا ہے انسان کو، صحیح ہے، ایمان کے دائرے میں لانا چاہتا ہے. ایمان کا دائرہ کار اس میں قدم رکھنے کے لیے عمل ضروری ہے، غور و فکر ضروری ہے، تدبر ضروری ہے. لہذا اب یہ دیکھیں، موت کے بعد کی جو ہے، اول قرآن کیا متعارف کرا رہا ہے، موت کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد کیا ہے، زندگی. من ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، زندگی ہے. نمبر دو، یہ جو زندگی کے حوالے سے کیا تصور ہے، وہ یہ کہ ہاں، قرآن نے صراحت کے ساتھ کہا موت بھی اس دنیا میں ہے تو زندگی بھی اس دنیا کے بعد، اگلے جہان کی زندگی تمہیں میسر آئے گی، اس موت کے بعد زندگی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 28 دیکھیں، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کے کفر کرتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، مردہ تھے تو اللہ نے تمہیں حیات دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مردہ کرے گا، میں یہ موت دے گا، صحیح ہے. کنتم امواتا، تم موت کا شکار تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں حیات دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ موت دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کر دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف چلے جاؤ گے، تم اللہ کی طرف پلٹ جاؤ گے. اب یہاں پہ اختلاف ہے کہ وہ جو وکنتم امواتا، تم موت کا شکار تھے، فاحیاکم، پھر اس نے زندہ کیا. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ برزخ کا مرحلہ ہے، ثم یمیتکم، پھر برزخ میں موت آئی، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کیا، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف رجوع کیا. بعض رجعت کے قائل اس سے ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس سے مراد رجعت ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے تفسیر قمی میں بھی وارد ہوا ہے کہ کنتم امواتا، یعنی پہلے مٹی، نطفہ، سلالہ، مضغہ، علقہ، جس میں سوی، روح پھونکنے سے پہلے والا مرحلہ ہے، کیونکہ اس میں مثل میت ہے نا انسان، لیکن جب روح پھونک دی تو پھر زندہ کر دیا، صحیح ہے. یعنی وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اللہ نے روح پھونکے زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر روح اور جسم میں جدائی کر لے گا، ثم یحییکم، پھر ایک اور جہان میں تمہیں خلق فرما رہا ہے، یعنی حیات دے رہا ہے، ثم الیہ ترجعون. بہرحال ادھر ہم نے یہ دیکھا کہ موت کے بعد حیات کا تذکرہ. ابھی ہم اس بحث میں نہیں جاتے، مثلا تفسیر قمی کیا تفسیر کر رہی ہے، دیگر تفاسیر میں کیا ہے، مفسرین میں کیا بحث ہے، کیونکہ یہ دقیق آیات میں سے ہے. لیکن ادھر آپ دو مرحلے دیکھ رہے ہیں، پہلے کا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتَ فَأَحْيَاكُمْ، دیکھیں موت کے بعد حیات، ثُمَّ، پھر کہا يُمِيتُكُمْ، وہ تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر حیات دے رہا ہے. بس دو موتیں، دو حیات، لیکن ہر موت کے بعد حیات ہے. اس لیے قرآن یہ تصور پیش کر رہا ہے، تم اس دنیا میں موت کا شکار ہوئے تو حیات پا رہے ہو ایک اور جہان میں. اب یہ تعلیمات قرآن کی لوگ سنتے تھے، آج بھی سن رہے ہیں. سورہ حج کی آیت دیکھیں، آیت نمبر 66، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں کیا دی، موت دی، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. اب ادھر دو حیات ایک موت، اس آیت میں دو حیات اور ایک موت کا تذکرہ ہے. هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، جیسے اس دنیا میں ہمیں اللہ نے زندگی حیات دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اس حیات سے اللہ ہمیں موت دے دے گا، موت دے دیں گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں حیات دے گا. بس موت بعد از موت کیا ہے، حیات کا تصور آشکار قرآن دے رہا ہے. ان الانسان لکفور، انسان بڑا ناشکرہ ہے. اسی طرح سورہ روم آیت نمبر 40 دیکھیں، اللہ الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں خلق کیا، خالق اللہ کی ذات ہے، وہ ذات اللہ، وہ ذات ہے جس نے تمہیں خلق کیا، ورزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، رزق دینے کے بعد وہ تمہیں کیا دے کر رہے، اب موت دے رہا ہے، ثم یحییکم، موت کے بعد پھر کیا ہے، حیات ہے، دوبارہ موت کے بعد حیات ہے. اس آیت میں بھی آپ نے ملاحظہ کیا، سورہ جاثی آیت نمبر 26، قل اللہ یحییکم، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں زندگی دے رہا ہے، حیات دے رہا ہے، ثم یمیتکم، پھر تم اس میں موت کا شکار ہو رہے ہو، صحیح ہے، پھر موت کا، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، موت کے شکار ہونے گے، پھر اللہ روز قیامت تمہیں اٹھا رہے اور جمع کر رہے. آپ نے اب یہاں پہ ملاحظہ کی، ہم بقیہ آیات سے ابھی صرف نظر کرتے ہیں. ان آیات میں آپ نے دیکھا کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات انسانوں کو آ کے یہ باور کراتی تھیں کہ تم اس زندگی کے بعد، یہ جو زندہ ہو، موت ملے گی، اور موت کے بعد ایک اور زندگی مل رہی ہے. بعد از موت زندگی ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی، آج بھی نہیں ہوتی صحیح طریقے سے ہضم. یعنی ہم نے اقرار تو کیا ہوا ہے، بقیہ ہم نے تحقیق اور جستجو اور دلائل کی اساس کے اوپر بعد از موت حیات کے عقیدے کو کم افراد ہیں جنہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی نے نہیں حاصل کیا، بہت سارے افراد ہیں، وہ اپنے طور پہ جستجو کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ان آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کر کے ایمان لاتے ہیں، اور آخری جو زندگی آخرت کی زندگی سے لو لگائے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن عمومی جو ہم طبیعت انسان کی دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، وہ بعد از موت حیات کی طرف قائل نظر نہیں آتی. اس لیے قرآن بار بار اس کا تعارف کرا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ کیا، یہاں سے ہی تکذیب شروع ہوتی ہے. اب ہم آگے کے مراحل تو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اگر آگے کی زندگی ہے تو یقیناً اس زندگی کے لوازمات ہوں گے، اس زندگی میں وسعت اور تنگی کے قوانین الہیہ ہوں گے، اسی کے مطابق انسان زندگی بسر کرے گا. جیسے یعنی اس زندگی کا بھی اپنا ایک نظام ہے. اب اس زندگی کا بھی تعارف قرآن نے کرایا ہے کہ وہ زندگی آپ کی موت کے بعد جو زندگی ہے، کیونکہ زندگی اور موت اللہ نے اپنی خلقت قرار دی ہے. صحیح، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ الملک کی آیت. اللہ نے زندگی کو بھی خلق کیا اور موت کو بھی. زندگی اور موت دونوں مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی. موت ہرگز یہ نہیں ہے، یہاں پہ چند علماء کی زبانی آپ کی خدمت میں مطلب ذکر کیا جائے، کیونکہ ہم بقیہ مراحل نہیں پڑھیں گے، ہم اسی مرحلے کے اوپر رہیں گے، موت کے بعد زندگی. موت کے بعد زندگی، موت کیا ہے؟ موت کو کئی طرح سے تعبیر کیا گیا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، قرآن نے تکرار کے ساتھ یہ بات بیان کی ہے، صرف ایک مرتبہ قرآن اسے ذکر نہیں کر رہا بلکہ تکرار سے یہ بات ذکر کی. تقریباً تین آیات میں اس کا تذکرہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، انما توفون اجورکم، تم لوگوں کو تمہارے اجر دے دیے جائیں گے، وفا کر دیے جائیں گے، یوم القیامہ. یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر، خیر شر اور خیر سے ہم تمہیں تاکہ ازمائیں، ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ وإلینا ترجعون. ادھر بھی آپ نے دیکھا ذائقہ موت چکھے گا ہر نفس. سورہ عنکبوت میں بھی واضح طور پر بیان فرمایا، آیت نمبر 57 میں، کل نفس ذائقۃ الموت ثم إلینا ترجعون. ملاحظہ آپ نے کیا کہ یہاں اس سے تو کسی کو بھی چھٹکارا حاصل نہیں ہے، کیونکہ اگر موت سے کسی کو چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تھی. البتہ موت معدوم نہیں ہے، فنا نہیں ہے، سارا جھگڑا ادھر ہے. یعنی وہ جو تکذیب کی وہ اس کو معدوم اور فنا سمجھ رہے ہیں. دین اسلام موت کو فنا اور عدم سے تعبیر نہیں کر رہا. عدم کا نام موت نہیں ہے، وفات کا نام عدم اور فنا ہونا نہیں ہے. لہذا کفار کیا سمجھتے ہیں کہ موت کیا ہے؟ عدم اور فنا. لیکن دین اسلام نے آ کے یہ تصور محکم طور پہ انسانی نفوس میں نظریے اور اعتقاد کی سطح پر باور کرایا ہے کہ موت عدم نہیں ہے، فنا نہیں ہے. ہاں فنا نسبی ہو سکتا ہے، دنیا کے اعتبار سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا، فنا ہو گیا، لیکن حقیقی فنا نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم نے، حتیٰ کہ یہ آیات تھوڑی دقت سے تعلق رکھتی ہیں، کہ وجہ اللہ کا قرآن نے ذکر کیا ہے. اس لیے سورہ الرحمن میں آپ دیکھیں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، آگے ہے ذو الجلال والاکرام. یہاں پہ وجہ کی صفت ہے، رب کی صفت نہیں آ رہا. یعنی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، آپ کے رب کا وجہ باقی رہے گا. ذو الجلال والاکرام رب ہے یا وجہ ہے؟ وجہ الہی ذو الجلال والاکرام ہے، خود ذات الہی یا رب کا تذکرہ نہیں ہے. ذو الجلال والاکرام صفت یہاں پہ وارد ہو رہی ہے، کس کی؟ وجہ کی نہ کہ رب کی. تو اس کے ضمن میں بھی ہیں باتیں. بہرحال خلاصہ کلام موت فنا اور عدم نہیں ہے. علماء نے بعض بہت اچھے بیانات ہیں, ان میں سے ایک بیان کیا ہے موت کے ایک دو تعریفیں کر کے ہم آگے اپنی بات کی طرف منتقل ہوتے ہیں. موت کا ایک تعارف ہے کہ انسان کا اپنے غیر سے جدا ہو جانا. موت کیسے کہتے ہیں؟ چونکہ آیات کے بعد آیات نے تو آپ نے دیکھا واضح یہ بات بیان کی کہ تمہاری موت کے بعد حیات ایک اور ہے, زندگی, زندگی کے بعد موت, موت کے بعد زندگی, بدون زندگی نہیں ہے انسان. یعنی آخر اختتام موت نہیں ہے, اختتام کیا ہے؟ حیات ہے. آغاز موت ہو سکتا ہے, اختتام کیا ہے؟ حیات. یعنی آغاز میں موت تھی, پھر حیات ملی, پھر موت, پھر حیات, اختتام حیات پر ہے. لہذا اور یہ حیات باقی رہے گی, ابدی حیات ہے. لیکن اب موت کی کیسے ڈیفینیشن بیان کریں؟ موت ہے کیا؟ کیونکہ چکھنی تو ہر نفس نے ہے, چکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے. چکھنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ نفس فنا ہو گیا. یعنی قرآن یہ کہیں نہیں کہا کہ ہر نفس جو ہے وہ فنا ہو گیا, معدوم ہو گیا, کچھ بھی اس کا باقی نہیں رہا, کچھ بھی باقی نہیں رہا. یہ بات قرآن نے ذکر اس طریقے سے نہیں کی, بلکہ کیا ہے, قرآن تو اگلی زندگی کا تعارف کراتا ہے. ہر نفس زندہ ہے. موت کیا ہے؟ اس کا تعارف کیا, انسان کا اپنے غیر سے جدا ہو جانا. انسان دو طرح کی ملکیت رکھتا ہے, ایک ملکیت حقیقی ہے, ایک ملکیت اعتباری ہے, نسبی ہے, صرف نسبت ہے, ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ملکیت حقیقی موت کا نام ہے, موت میں ملکیت حقیقی برقرار رہے گی. ملکیت اعتباری انسان کا غیر ہے, لہذا موت آ کے ملکیت اعتباری سے انسان کا تعلق توڑ دے گی. یعنی وہ جو نسبتیں فقط ملکیت کے عنوان سے ہیں, یہ مالک اور وہ ملکیت, اس عنوان سے جو نسبتیں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی. ہاں جو ملکیت حقیقی ہے جس میں اس کی ذات انسان کی, مالک اور خود ملکیت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, ملکیت میں فرق جو نہیں پیدا کیا جا سکتا, فرق نہیں سے مراد ہے فرق اس میں پیدا نہیں کیا جا سکتا, جدا نہیں کی جا سکتی ذات کو مالک سے, اس کی ملکیت کو جدا نہ کر سکیں, تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ ملکیت حقیقی. ملکیت اعتباری اور ملکیت حقیقی میں اصل معیار کیا ہے فرق کرنے کا؟ یہی ہے, اگر مالک سے اس کی ملکیت جدا ہو جائے وہ اعتباری ہے, اور اگر مالک سے اس کی ملکیت کبھی جدا نہ ہو سکے یہ حقیقی ہے. موت کیا ہے؟ انسان کا اپنے غیر سے جدا ہو جانا. یعنی انسان کے غیر میں وہ جو اس کی ملکیت ہے ہی نہیں, وہ تو بات سمجھ آتی ہے. جو اس کے ملکیت میں ہے انسان کے, لیکن انسان کا غیر شمار ہوتے ہیں, موت آگے کیا کرے گی؟ وہ بھی اس سے جدا کر دے گی, اور آ جا کے انسان کس کے ہمراہ رہ جائے گا؟ وہ ملکیت جو مالک سے کبھی جدا نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر شے, ہر ذرہ, ہر خلقت وہ ملکیت حقیقی ہے, اصلا جدا نہیں ہو سکتی وہ اللہ سے. غیر اللہ ہے لیکن جدا بھی نہیں ہو سکتی, مالک اللہ اور ملکیت اس کی حقیقی تعلق رکھتی ہے. انسان کی طرف آئیں, مثلا ہمارا گھر, ہمارا مال, ہمارا لباس, ہمارے استعمال کی چیزیں, یہ ساری کی ساری مجھ سے جدا ہو سکتی ہیں, اس لیے ملکیتیں اعتباری ہیں, یہ ملکیتیں نسبی ہیں, موت آئے گی ان سب سے جدا کر دیں گی. حتیٰ میرا بدن, یہ بدن کسی وقت میں ہی تھا, لیکن آہستہ آہستہ ایک مرحلہ آیا کہ روح کو اس نے پروان چڑھا دیا. روح کو پروان چڑھانے کے بعد ایک وقت آئے گا یہ بدن میرا غیر بن جائے گا, موت آ کے مجھے اس بدن سے بھی جدا کر دے گی. کیونکہ موت کی ہم کیا تعریف کر رہے ہیں؟ انسان کا اپنے غیر سے جدا ہو جانا, یہ بہت اہم تعریف ہے. علماء اخلاق و عرفاء اس تعریف کو زیادہ اظہار کرتے ہیں اور اس کو کثرت سے بیان بھی کیا جاتا ہے, اس لیے اس کے اوپر دقت کی جائے, موت کے اپنے غیر سے جدا ہونا. اچھا, وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی ملکیت سے جدا ہی نہیں ہو سکتی, مالک سے اس کی ملکیت جدا نہیں ہو سکتی؟ وہ انسان کی قوتیں ہیں, قوت سماعت ہے, آنکھیں جدا ہو جائیں گی لیکن قوت بصارت جدا نہیں ہوتی, اس لیے خواب میں دیکھتا ہے, خواب میں سنتا بھی ہے. قوت انسان کے پاس مختلف ہے, عقل کی قوت ہے, سوچنے کی قوت ہے, خیال کی قوت ہے, حس کی قوت, یہ ساری قوتیں نفس کے پاس ہیں. انسان ان قوا کے اوپر غالب ہے، حاکم ہے، مسلط ہے اور یہ اس سے جدا نہیں ہو سکتے. انسان کے اعمال جو اس نے نفس میں حاصل کیے ہیں جدا نہیں ہو سکتے، انسان کے وہ معلومات جو اس نے اپنے نفس میں حاصل کیے ہیں انسان سے جدا نہیں ہو سکتے. اس لیے علم اور عمل انسان کے یہ وہ دو اہم ترین ملکیتیں ہیں کہ جو مالک سے جدا نہیں ہو سکتے. انسان کے اعمال خیر ہوں یا بد ہوں، مالک ہے انسان ان اعمال کا. یعنی خواب میں یا قبر میں اگر کوئی سانپ انسان کو آ کے ڈستا ہے، کوئی بچھو آ کے ڈستا ہے، کوئی وحشی درندہ انسان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، وہ باہر سے نہیں آیا، وہ انسان کی اسی ملکیت کے اندر سے باہر آیا. جیسے سیب کا کیڑا سیب کے اندر کے لیے جلتی ریت یا گرم چیز کے اوپر رکھتے ہیں، وہ اندر سے پھل پھول نکلتے ہیں. جب وہ پھل پھول جائیں تو ان کی جگہ کو تبدیل کر کے کسی اور جگہ میں رکھ دیتے ہیں. بس یہ جو گرم ریت کا آپ نے ایک میدان سجایا یا ایک گرم برتن کو آپ نے حرارت پہنچانے کے لیے آگ کے اوپر رکھا، گرم کرنے کے لیے رکھا، اور اس میں مکئی کے دانے ڈال دیے. کیوں؟ تاکہ مکئی کے اندر جو ہے وہ باہر آ جائے. دنیا بالکل اسی طرح ہے. دنیا میں نعمت اور حرارت دونوں کی دونوں رکھی گئی، اور جو چیز بھی، حتیٰ کوئی کیڑا بھی، کوئی بیج، کوئی پتھر، کوئی چیز اس دنیا میں اللہ تعالیٰ قرار دے گا تو وہ اسی نعمت اور حرارت کی بدولت جو اندر ہے اسے باہر لے آئے گی. باہر لانے کے بعد جو آپ نے پاپ کارن کو اٹھا کے اب الگ برتن میں رکھ دیا، یہی موت ہے. موت یعنی اس کو ناقص دنیا سے نکال کے کمال تک پہنچا دینا. اس لیے نقص ہے، یہ دنیا نقائص سے بھری ہوئی ہے. حتیٰ جہنمی کے لیے بھی، اس دنیا کے لیے، وہ اس دنیا سے کئی اعتبار سے کمال کی طرف آتا ہے، کہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے. اگرچہ وہ تکلیف میں ہے، عذاب میں ہے، جہنم میں، پھر بھی کئی جہاد سے کمال کی طرف وہ آتا ہے. تو خلاصے کلام، موت کی دوسری ایک اہم تعریف ہمارے پاس کیا ہو گئی؟ ایک جہان سے وسیع تر جہان میں منتقل ہو جانا، دوسرے جہان میں منتقل ہو جانا. اس لیے موت فنا کا نام نہیں ہے، موت کے مقابلے میں حیات ہے. حیات جہاں پر بھی ہوگی وہ اسی مرحلہ زندگی میں ہے. اگر آپ ایک ہی مرحلہ زندگی سے استفادہ کر رہے ہیں اور اس مرحلہ زندگی کے مطابق جی رہے ہیں، اسے حیات سے تعبیر کیا جاتا ہے. جب آپ اس مرحلہ زندگی سے دوسرے مرحلہ زندگی میں منتقل کرنا چاہیں گے، یہ موت کہلائے گی. لہذا موت ایک طرف آپ کو غیر سے جدا کر دے گی، اور دوسری طرف کیا کر رہی ہے کہ اب اس مرحلے کے اوپر آپ کے زندگی گزارنے کے ایام پورے ہو گئے، لہٰذا اب آپ ایک اور مرحلے میں منتقل کیے جا رہے ہیں جہاں پہ آپ نے زندگی بسر کرنی. اس لیے ادھر بھی حیات ہے. حیات موت اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ ایک جگہ سے دوسری طرف منتقل کرنے. مثلا ماں کے پیٹ سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب تک ناف نہیں اس کی کٹتی، وہ پیٹ کی دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے. ضروری ہے پیٹ کی دنیا کی زندگی سے اس زندگی میں منتقل کرنے کے لیے ناف کاٹ کے پیٹ کی دنیا میں موت کا شکار کیا جائے. اگر پیٹ کی شکم مادر کی زندگی اس کی موت کے ذریعے سے تبدیل نہ کی جائے، اس دنیا کی سلسلہ شروع ہوگا اس کا؟ کبھی بھی نہیں شروع ہوگا. یہ دینی تعلیمات تھیں جو قرآن کریم نے کئی طریقے سے بیان کیں، اور پھر اس اگلی زندگی کا تعارف بھی کرایا. ادھر حساب کتاب ہے، ادھر حشر ہے، ادھر بعث ہے. اس جگہ پر انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا. یوم الدین سورہ زلزال میں واضح طور پہ ذکر ہوتا ہے کہ کیوں وہاں پہ انسان کو نکالا جائے گا، تاکہ انسان اس جگہ پر اعمال کو دیکھے. لیصدر الناس، یہ جو صدور ناس ہے، صدور ناس، صدور اعمال، اعمال انسانوں کو اس وجہ سے نکالیں گے تاکہ انسان اس جگہ پہ اپنے اعمال کو دیکھے. سورہ زلزال کو اگر مطالعہ کریں تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. اس سے پہلے بھی یوم دن تحدث اخبار رہا، جب زلزلے آئیں گے زمین اپنی خبریں آپ کو بتائے گی. صحیح، تحدث ہو بتائے گی، گفتگو کرے گی اپنی خبروں کے بارے. کون سی خبریں؟ بے ان ربا کا اوحا لہا، جو وہی اللہ نے زمین کو کی تھی، جو زمین میں رکھا تھا، ساری خبریں اور باتیں آشکار کرے گی. یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، انسان صادر ہوں گے اس دن نکلیں گے. کیوں؟ اشتاتن بکھرے ہوئے سامنے ہمارے آئیں گے تاکہ لوگ لیروا اعمالہم اپنے اعمال کو دیکھیں. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. بس آپ نے دیکھا کہ بقیہ اور بھی مختلف پہلو ہیں، اگلے جہان کی جو زندگی ہے اس کے کئی پہلو ہیں، ابھی ہم اس کی طرح منتقل نہیں ہوتے، ہم موت سے حیات اسی کو ابھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ اس کا جو گمان تھا وہ ادھر ہی تھا، گمان کی حد تک رہیں گے، وإلا تو یہ ایک طولانی دروس کے اوپر مشتمل ہماری گفتگو بن جاتی ہے. مثلا صرف اتنا اشارہ کیا جائے، موت کے بعد حیات ہے وہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا، اس حیات میں کیا کیا ہے؟ اس میں حشر ہے، بعث ہے، حساب کتاب ہے، اچھا پل صراط وغیرہ ہے، اچھا ادھر جنت ہے، جہنم ہے. اچھا اسی طرح پھر ان کی نوعیتیں بیان کی، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، کتنے اس کے دروازے ہیں، اس کی طرف اشارے قرآن نے واضح طور پہ کیے، ان حقائق سے بھی متعارف قرآن نے کرایا ہے. اور اس طریقے سے روایات اہل بیت علیہ السلام کی طرف آ جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سرمایہ علم ہے، جو نورانی اور وحی الہی سے لبریز ہے، اس کے ذریعے بہت سارے حقائق ہمارے سامنے اجاگر ہوئے. اب ہم ان میں کی دقتوں میں نہیں جاتے، ان کے اوپر بھی ایمان لانا لازم قرار دیا. لیکن عموماً انسانوں کو جو پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب اس دنیا میں انسان بے سود بے جان پڑا ہوا ہے تو اگلے جہان کی کیا زندگی؟ گمان تو یہی ہوتا ہے کہ اگلے جہان میں کوئی انسان کی زندگی نہیں ہے. اس لیے وہ کیا کہتے تھے، ایحسب الانسان، قرآن نے شکوہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، لن نجمع عظاما، ہرگز ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے، بلا قادرین، ہم قادر ہیں، کیوں نہیں قادر ہیں، ان نسوی بنانا، دوبارہ اس کی یہ بنیان کو، اس عمارت جسمانی کو ہم دوبارہ سے کھڑا کرنے پہ قادر ہے. یا اسی طرح قرآن کریم میں سورہ قاف آیت نمبر 15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، افعینا بالخلق الاول، یعین یا یعی، آیا یعی جو ہے یہ مضاف ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک لفیف مفروق ہوتا ہے اور ایک لفیف مقرون ہوتا ہے، اس میں آخر میں دو یا ہیں اس لیے یہ مقرون ہے، مقرون یائی. افا آئینا، کیا ہم، اس کا مطلب ہے تعب، تھک جانا، عین کا مطلب کیا ہوتا ہے، تھکاوٹ، بوجھ، تھک جانا ایک چیز کو بنا کے. تو قرآن کہے کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ افا آئینا بالخلق الاول، وہ جو ہم نے پہلی انہیں زندگی دی ہے، خلقت ابھی کی جو ایجاد کی ہوئی ہے، اس کو بنا کے ہم تھک گئے ہیں، بس اب نہیں بنا سکتے، کیونکہ ویسے تو بہت ہی ایک تعجبہ اور چیز ہے جو کائنات بنی ہوئی ہے، اصلاً تصور سے انسان کے باہر ہے کہ اتنی شاندار، خوبصورت کس طرح سے کائنات چل رہی ہے. آپ اللہ کی کوئی مخلوق گھر میں لا کے پالیں انسان کے علاوہ بھی، تو ٹینشن پڑ جاتی ہے، اس کو دانہ دینا ہے، صفائی کرنی ہے، پرندے پال کے دیکھ لیں، پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. تو یہاں پہ وہ قرآن نے یہ سوال اٹھایا، اور یہ در حقیقت مشرکین کی سوچ کو قرآن بیان کر رہا ہے، افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک گئے، تھک کے چور ہو گئے ہیں، بوجھل طبیعت ہماری ہو گئی ہے پہلی خلقت کو بنا کے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں ہم تھکے نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ ہیں کہ جو شک میں مبتلا ہیں کہ انہیں جدید خلقت ہم دیں گے یا نہیں، بلکہ انہیں کیا شک ہے کہ جدید خلقت، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آسمان و زمین کی حفاظت میں اللہ کو کوئی مشکل، تھکاوٹ اور یہ اس طرح کے مسائل پیش نہیں آتے. اسی طرح قرآن ذکر کر رہا ہے، پہلی خلقت میں کوئی ہمیں تھکاوٹ مشکل نہیں پیش آئی، کوئی ایسا ہمیں سامنا، سوچ وچار میں مبتلا ہونا، اضطراب ہے، رنج ہے، غم ہے، کوئی بوجھل طبیعت کا کوئی ایسا اثر نہیں ہے. یہ لوگوں کے اپنے گمانات ہیں کہ جو یہ سوچتے ہیں، بلکہ ہے کیا اصل بات، بل ہم فی لبس من خلق جدید، ये लोग शक में हैं, लुब्स में मुबतला हैं। लफ्ज़ यानी ये लोग शक में मुबतला हैं कि अगली खल्क जदीद इन्हें अता होगी या अता नहीं होगी। इसके ऊपर एक वाक़या भी है, उस वाक़े की तरफ हम बाद में चलते हैं, लेकिन कुरान की एक दो और आयात को हम मुतालिया करें कि जिसमें ये लोग मुख्तलिफ तरह के गुमान सोचा करते थे, कहते थे कि ये हड्डियाँ चूर चूर हो जाएंगी तो कैसे ये दोबारा से जम की जाएंगी। इसी तरीके से सूरह यूनुस में गालिबन इरशाद होता है कि वमा ज़न्नुल्लज़ीन यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िबा यौमल क़ियामा, कि वमा ज़न्नुल्लज़ीन, ये कुरान करीम की सूरह यूनुस आयत नंबर 60 है। जी हाँ, सूरह यूनुस आयत नंबर 60। वमा ज़न्नुल्लज़ीन यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िबा यौमुल क़ियामा, कि ये लोग सोचते हैं कि ज़न करते हैं, ज़न्नुल्लज़ीना, कि ये लोग ज़न में मुबतला हैं, क्योंकि ज़न का मादा जो है वो गुमान के भी मौरिद में बाज़ुकात इस्तेमाल होता है। अच्छा, आयत को हम थोड़ा सा गौर व फ़िक्र से देख लें कि वमा ज़न्नुल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाह, जो अल्लाह के ऊपर इफ्तरा बांधते हैं, इफ्तरा बर्ताजी करते हैं, क्या वो ये गुमान करते हैं, उन्हें ज़न हासिल है किस बारे में? अल-कज़िबा यौमल क़ियामा, क़ियामत के झूठे होने के बारे में। सही है, वमा, क्या ये लोग जो इफ्तरा बर्दाजी कर रहे हैं, बांधते हैं, इनका क़ियामत के बारे में क्या गुमान है? वमा ज़न्नुल्लज़ीन यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िबा यौमल क़ियामत, अल्लाह ताला के ऊपर इफ्तरा बांधने वाले रोज़े क़ियामत के झूठे होने के कोई के कायल हैं। उनके गुमानात क्या हैं कि ये रोज़े क़ियामत हकीकत नहीं रखता, ये रोज़े क़ियामत सच्चाई नहीं रखता, रोज़े क़ियामत कोई वजूद नहीं रखता। फिर कुरान कहता है इन्नल्लाहा लज़ू फ़ज़लिन अलन्नास, लोगों के ऊपर अल्लाह बहुत फ़जल करने वाला है, वलाकिन अक्सरहुम ला यशकुरून, अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। बस लोग क़ियामत को नहीं मानते थे, अगला जहान, अगली खिलकत, इसके ऊपर शक था। आप मुसलसल आयात देख रहे हैं। सही है, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, एक आयत आपके सामने हो गई कि अगर वो नहीं मानता कि हड्डियाँ दोबारा से जमा होंगी। इसी तरह से आपने सूरह काफ में देखा कि अफ़ा आयीन बिल खल्क़िल अव्वल, क्या हम थक गए हैं पहली खलकत से? बल हुम फ़ी लब्सिन फ़ी खल्क़िन जदीद, कि ये लोग क्या हैं, ये लोग असल में शक में पड़े हुए हैं, इन लोगों का अपना इतिकादी मसला है। वइल्ला अल्लाह सुबहान व तआला के लिए मुश्किल नहीं है। इसी तरह इस कुरान की आयत में कि जो इफ्तरा पर्दाजी मुख्तलिफ तरह की करते हैं, ये गुमान का शिकार है रोज़े क़ियामत के हवाले से। या सूरह यासीन में बड़ी खूबसूरत कुरान ने बात की है, वज़रब मसलन वनसी खल्क़हु, और ये शख्स, ये इंसान मिसालें देता है मुख्तलिफ किस्म की ला ला के, और अपनी खिलकत, पहली खिलकत को भुला हुआ है। यानी मिसालें क्या देता है, अगला जहान कोई नहीं है, हो सकता है तो उठा के दिखाओ। अब बेतुक की बातें तो कोई भी नहीं कबूल करता, अल्लाह ताला हकीम ज़ात है, उसके अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम भी क्या हैं, हकीम हैं, उनकी हर बात को तो नहीं कबूल किया जाएगा ना। वो कहेंगे तुम्हारे ऊपर ख़जाना क्यों नहीं नाजिल हुआ, तो इसलिए कहते थे अच्छा ख़जाना ला के दिखाओ। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़जाना ले आए, या वो कहते तुम्हारे साथ फ़रिश्ता क्यों नहीं आया, तो फ़रिश्ता उन्हें दिखाई देगा कोई, फ़रिश्ता तो उनके सामने नहीं आश्कार होगा। लिहाजा उनके बातिल तकाज़ों को कुरान नहीं मानेगा, ना अम्बिया अलैहिस्सलाम मानेंगे, वो तो छोटे बच्चों की तरह मुख्तलिफ तकाज़े करते ही रहेंगे। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम नऊज़ु बिल्लाह वो एक करतब दिखाने के लिए नहीं आए, हिदायत देने के लिए आए हैं। हर कोई उधर से एक आवाज़ आई, अच्छा आप ये करके दिखा दो, वो ये करके दिखा दे, उधर से एक और आवाज़ आए, इधर से एक और आवाज़ आए। ये काम अंबिया अलैहिस्सलाम का नहीं है, संजीदा पाकीज़ा हकीम और बाबसीरत बाशऊर शख्सियात हैं अंबिया अलैहिस्सलाम, जो इस्मत के दर्जे पर पहुँची हुई हैं। लिहाजा हर एक के बातिल गुमानात और बातिल जो खुशफहमियाँ हैं वो उनको पूरा करने वाली हस्तियाँ नहीं हैं, बल्कि जिसमें हिकमत है उसे अंजाम देंगी। बहरहाल वज़रब लना मसलन, ये हमारे लिए मुख्तलिफ क्या हैं, मिसालें पेश करता है। वनसी खल्क़हु, और अपनी खिलकत को क्या भूले हुए है, قال من يحيي العظام، آ کے کہتا ہے کہ کون ہے جو ہڈیوں کو اٹھا کے دکھائے، وہی رمیم، یہ دیکھو رمیم جو چورا چورا ہوئی ہوئی ہیں، رمیم یعنی وہ چورا چورا ہڈیاں اکٹھی کر کے کہتے ہیں یہ تمہاری نظر میں دوبارہ اٹھ جائیں گی، یہ تمہاری نظر میں اس حالت میں جو پڑا ہوا انسان ہے وہ کوئی زندگی جی رہا ہے؟ کہاں سے اس نے زندگی جی نہیں ہے، کوئی زندگی نہیں جی رہا. پھر قرآن اس تصور کو توڑتا، قل کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، وہی اس کو دوبارہ سے حیات دے گا جس نے پہلے اس کو حیات دی تھی، جس نے پہلے اس کو ایجاد کیا، جس نے پہلے اس کو انشاء کیا، جس نے پہلے اس کو خلق کیا، وہی ذات قادر ہے کہ پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، اب تو کچھ ہے. پہلے تو رمیم بھی نہیں تھی، مٹی تھی، مٹی سے نطفہ بنایا، نطفہ بھی ایک تاریک مقام پر گیا، کسی کو کوئی اس کی آج بھی خبر نہیں ہوتی کیسے اس نے ٹھہرنا ہے، کیسے اسے آگے بڑھنا ہے. اس کو پھر امر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آہستہ آہستہ وہ جمع ہوا خون بنا، جمع ہوا خون سے پھر علقہ سے مضغہ بنا، مضغہ سے جسم سوی بنا، جسم سوی جب بن چکا تو ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، پہلے ہڈیاں اس کے اندر ڈالیں، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، ہڈیوں پہ جب گوشت چڑھ گیا تو پھر اس کے بدن کے اوپر، جلد کے اوپر تصویر کشی اللہ سبحانہ وتعالی نے کی. جب یہ تصویر کشی کامل ہو گئی، ثم انشأناہ خلقنا آخر، سورۃ المؤمنون میں ہے کہ اسے ایک اور خلقت اللہ سبحانہ وتعالی نے عنایت کی، اور یہ ہے روح کا ارتباط، اسی سے روح کو اللہ تعالیٰ، ثم انشأناہ، اسی کو اللہ نے دوبارہ ایک اور جدید خلقت میں ڈالا. باہر سے کوئی چیز اندر نہیں. علماء اس سے استفادہ کرتے ہیں کہ ہو ضمیر پیچھے والے مراحل کی طرف لوٹ رہی ہے، اسی کو ایک اور خلقت جدید میں اللہ نے ایجاد کیا. تو خلاصہ کلام یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ادھر بھی کیا جواب دیا جائے. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلے ایجاد کیا تھا وہی اس کو ایجاد کرے گا، کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے. وہو بکل خلق علیم، ہر خلقت کے اوپر وہ بہت علیم ذات موجود ہے، ہر مخلوق کو بخوبی اللہ تعالی جانتا ہے. یہ آپ نے آیات ملاحظہ کی، انہی آیات کے اوپر اکتفا کر کے ہم آگے تھوڑا بڑھتے ہیں، اور ان گمان کو خود آپ نے دیکھا، قرآن ہی اس گمان کو دور کر رہا ہے. ایحسب الانسان ان نجمع عظاما، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہرگز ہاں اللہ نجمع عظاما، ہرگز ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے. تو خود اس کا جواب قرآن دے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم ہیں کہ دوبارہ اس کا یہ بنیان جسم، صحیح ہے، یہ جسمی جسمانی عمارت دوبارہ کھڑی کر دیں. یا اسی طرح سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، نہیں، بل ہم فی لبس فی خلق جدید، جدید جو خلقت ہے اس میں انہیں شک پڑا ہوا تھا. سورہ یاسین میں تو واضح طور پہ قرآن نے بیان کر دیا کہ نہیں، وہی ہستی اسے زندہ کریں گے. یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، وہی اسے حیات دے گی جس نے پہلے اس کو حیات دے گی. مرنے کے بعد کون حیات دے گا؟ کہا وہی ذات جس نے پہلے حیات دی تھی. اچھا، دوسری خلقت کون دے گا؟ وہ پہلی خلقت جس نے دی تھی. اسے خلق جدید کے بارے میں شک ہے تو اسے شک دور اسے کر لینا چاہیے، پہلے تو کوئی اس کے ذرات موجود نہیں تھے. اسی طریقے سے بھلا قادرین ان نسوی بنانا، ہم قادر ہیں کہ دوبارہ سے اس کو بنا دیں، دوبارہ سے تعمیر اس کا ڈھانچہ سانچہ جسمانی کھڑا کر دیں. یہ ہمارے پاس چند آیات تھیں، اور بھی آیات ہیں متعدد. اب روایات اہل بیت علیہ السلام سے کچھ ہم نتیجہ لیتے ہیں. البتہ ادھر یہ بات ہمیں مختصر سے ڈسکس کر لیں، انسان کیوں شک کرتا ہے، کیوں اس کا انکار کرتا ہے؟ حتیٰ کہ ابھی بھی ہمیں اندھیرا جس کے بارے میں نظر آتا ہے وہ اگلا جہان ہی، ہمیں کہا جاتا ہے پل صراط ہے، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے مان لیے، پل سے اقرار کر لیتے ہیں. ہمیں کہا کہ سوال جواب ہوگا، اقرار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے سوال جواب ہوگا. جب یہ جاب کے لیے جاتا ہے یا اسکول یا یونیورسٹی میں اس نے داخلہ لینا ہو، ادھر جو سوال جواب ہونے ہیں اس کی بھرپور تیاری کرتا ہے. کہتے ہیں کس چیز کی تیاری کر رہے ہو؟ کہتے ہیں وہ ٹیسٹ ہے، انٹرویو ہے، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ ادھر سوال جواب ہے. جب کہا جاتا ہے قبر میں بھی سوال جواب ہے، یعنی وہی جو برزخ ہے، برزخ کو قبر کہتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کی روایات ہیں ہماری معتبر کتب میں، یہاں پہ کوئی اس کے کہتے ہیں نا کہ جسم پہ بالوں پہ روح بھی نہیں رینگتی، صحیح ہے، سرسری بھی نہیں اس کے وجود کے اوپر ہوتی، کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان کی ابھی کیفیت میں نہیں ہے، جبکہ قرآن نے جن آیات کا تعارف کرایا ہے اس میں سے یہ ہے کہ ایقان ہونا چاہیے کس کے اوپر؟ یوم القیامہ کے اوپر، سورہ بقرہ میں متقین کی یہی آیت، یہی صفت قرآن نے ذکر کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ کے اوپر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے پر نازل ہوا، سب کے اوپر اہل ایمان ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمانی تعلق قائم کرتے ہیں، اقرار نہیں، ادھر اقرار کا پہلو نہیں ہے، کیونکہ متقین کے لیے ادھر قرآن ہدایت بن رہا ہے، تو متقین کون ہیں؟ ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں، قرآن ایک دفعہ ہدل الناس ہے اور ایک مرتبہ کیا ہے ہدل المتقین ہے، دونوں میں فرق ہے، جب متقین کی بات آئی تو وبالآخرت ہم یوقنون، اہل یقین میں ہیں، فقط ایمان نہیں، قیامت کا انہیں یقین حاصل ہے، کیونکہ موت آنے کا تو یقین بہت سارے لوگ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن موت کے بعد اگلی زندگی، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، بعض اس کے اوپر اعتقاد نہیں قائم ہوتا، اقرار کر لیتا ہے، اس لیے انٹرویو میں جو سوال جواب ہونے ہیں اس کے لیے بہت حساسیت نفس میں پیدا انسان اپنے وجود میں پائے گا، لیکن جو قبر میں سوال جواب ہونے ہیں اس کے بارے میں کوئی اسے ٹینشن ہی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جو قبر میں سوال جواب ہیں اس کا اقرار کیا ہوا ہے، رشتہ ایمان و یقین قائم نہیں کیا ہوا، اس لیے اسی طرح قرآن نے مختلف جگہوں پہ قرآن کریم کی آیات میں یہ بات بیان کی ہے کہ آخرت کے اوپر ایقان ہونا چاہیے، یقین، یقین آخرت کے حوالے سے پیدا کرو، جیسے سورہ نمل آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت میں وہ یقین رکھتے ہیں آخرت کے اوپر، یہ آیات ہمارے لیے، اس میں زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن اس بحث موضوع کو ہم مختصر طور پہ دیکھتے ہیں کہ انسان کیا وجہ ہے کہ تکذیب پہ آ جاتا ہے، کیونکہ شک کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ تکذیب، اگرچہ اعتقادی طور پہ جو ہم فقہی اور عقائدی حکم پڑھتے ہیں اس کے مطابق شک کی کیفیت بھی تکذیب ہی کہلاتی ہے، شک کی کیفیت کیا ہے؟ تکذیب کے دائرے میں آتی ہے، ذہن نشین ہمیں کرنا چاہیے، یعنی بعض اوقات معاشرے کی دیکھا دیکھی اقرار کر لیتے ہیں لیکن نفس اندر سے بیگانے ہوتے ہیں اقرار سے بھی، نفس اندر سے ایمان اور یقین سے آشنا نہیں ہیں، نہ آشنا ہیں، بیزار ہیں، لہذا اب یہ جب قبر میں اٹھایا جائے گا تو یہ منکر و مکذب آیات الہی اٹھایا جائے گا جس نے تکذیب کی، تکذیب جھٹلانا، کیا مقصود ہے جھٹلانے سے؟ یعنی نفس ان تعلیمات کو قبول نہیں کر رہا، انبیاء علیہ السلام جن تعلیمات کو لے کے آئے، بعد از موت زندگی کا جو تصور قرآن پیش کر رہا ہے، ان تعلیمات کو نفس اندر قبول نہیں کر رہا، یہ قبول نہ کرنا یہ جھٹلانے کے معنی میں ہے، یعنی جو تم بات کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں جھٹلانا، بس آپ کسی کو ایک بات کہہ رہے ہوں وہ کہے کہ نہیں نہیں یہ اس طرح نہیں ہے، تو آپ کہیں گے آپ میری بات کو گویا کہ جھٹلا رہے ہو، رد کر رہے ہو، تو ہاں یہ رد کر رہے ہیں آپ کی بات کو، مثلا وہ آپ کی بات کو جھٹلا رہا ہو، رد کر رہا ہو، یعنی جو آپ بول رہے ہیں وہ حقیقت سے تعلق نہیں رکھتا، جھوٹ اسی کو کہتے ہیں، جھوٹ ایسا کلام جس میں آپ ایک واقعیت کو پیش کر رہے ہیں جبکہ وہ حقیقت سے تعلق نہ رکھتی ہو، تو یہ جو آپ واقعیت پیش کریں یہ جھوٹ کہلائے گا، لہذا یہاں پہ جھٹلانے سے کیا مراد ہے؟ کہ قرآن، آسمانی کتاب، انبیاء و اوصی علیہ السلام جو تعلیمات لے کے آئے، اگر انسان کا نفس اس کے قبول کرنے میں شک کا اظہار کرے، شک کا اظہار بھی جھٹلانا ہے، یعنی پتہ نہیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں، ظن کا اظہار جھٹلانا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، اور اگر برملا طور پہ رد کرے تو یہ تو مستکبر کہلاتا ہے، متکبر کہلاتا ہے، صحیح ہے، یہ ہر درم کہلائے گا کہ جس نے حقائق کا انکار کرنا شروع کر دیا، لہذا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ تکذیب یہ اس عمل کو کہتے ہیں، اب یہ جو بعد از موت زندگی ہے اپنے سینے چیر کے دیکھیں، الحمدللہ اقرار موجود ہے، اقرار کی دنیا الحمدللہ موجود ہے، اس لیے دائرہ اسلام میں ہیں اور فقہی احکام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. ایمان کے دائرے میں لا کے دیکھیں تو ایمان کے آثار ہوتے ہیں. مثلا انٹرویو میں ہمیں ایمان ہے کہ اندر بڑے سخت سوال جواب پوچھے جائیں گے، اندر سفارش نہیں چلے گی. ابھی تو ہمیں سفارش کا عقیدہ اتنا مضبوط ہم نے کیا ہوا ہے، فرشتوں کو لفٹ ہی نہیں کراتے. وہ کہتے ہیں ہمارا سفارشی آ جائے گا کیونکہ ہم نے اس کے لیے قصیدے پڑھے تھے، تو ہمارے سفارش کرانے والے آ جائیں گے. اس گمان کو گزشتہ ہم دروس میں باطل قرار دے چکے ہیں. جو شفاعت کا حق اپنے وجود میں مستحق نہیں ہے، شفاعت کی شرائط شفاعت نہیں رکھتا، اس کی شفاعت نہیں ہوگی. قرآن نے واضح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو افضل ترین ہستی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہی حکم امیر المومنین علیہ السلام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، امام حسن و حسین علیہ السلام، سب ائمہ علیہ السلام و انبیاء علیہ السلام پہ لاگو ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اگر 70 مرتبہ بھی آپ اس کے لیے استغفار کریں تو اللہ استغفار قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں شرائط نہیں پائی جاتی کہ اس کے استغفار کو اللہ قبول کرے. صرف یہ مورد نہیں، شخصیات بھی بتائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اب بمعنی چچا، جو معروف قول کے مطابق، کیونکہ اس معروف قول کے مقابلے میں نادر قول ہے کہ ان کے حقیقی والد، لیکن معروف قول کیا ہے، اب یعنی چچا تھے، کیونکہ آذر ان کے چچا تھے. اور اب کہا جاتا ہے، اور قرآن میں اباؤ اجداد کا لفظ استعمال ہوا جو دادا اور چچا دونوں کے لیے استعمال اور باپ کے لیے بھی ہوا. بہرحال تو اس میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، استغفار کی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو دشمن ہے، اس کے استغفار کو رد کیا. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کہا ان نبنی من اہلی ان وعدک الحق وانت الاحکم الحاکمین، کہ یہ تو میرا بیٹا میرے حال سے تھا جو ڈوب گیا، تیرا وعدہ حق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح غیر صالح عمل انجام دینے والا ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مت مجھ سے ایسا سوال کرو جس کا تمہیں علم نہیں تھا. انی اعوذک، میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے. تو پھر نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں معذرت کی کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی ایسا سوال کروں کہ جس میں میں علم نہیں رکھتا، اور اگر تو نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحمت نازل نہ کی تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. خلاصہ کلام یہ بات آپ نے ملاحظہ کی کہ دین اسلام اس مقام کے اوپر ایک تصور اگلی زندگی کا پیش کر رہا ہے. اب یہ تکذیب تو انہوں نے کی، بس تکذیب کے عمل کو آپ جان گئے. تکذیب کب ہوتی ہے؟ شک میں یا ہٹ درمی میں بالکل اکڑ کے سامنے آ جائے. شک کے عالم میں اس کے آثار ایسے ہوتے ہیں، ہاں نہ ہاں نہ، یا اس کے آثار کیا ہوتے ہیں کہ اس کے مطابق نہیں وہ اپنے اعمال انجام دے رہا. مثلا شک ہے کہ آج بارش ہوگی یا بارش نہیں ہوگی، تو آپ چھتری لے کے جائیں گے؟ عموماً افراد دیکھیں، عموماً بعض محتاط ہوتے ہیں، ان کی الگ بات ہے. شک کے عالم میں وہ اقدام نہیں کرتے عموماً. شک کے عالم میں عموماً نظریے کی رعایت نہیں، کہ نظریہ ہی نہیں بنا ہوتا. لہذا شک کے عالم میں اگر ہو تو تب بھی تکذیب ہے، نفس کا رد کرنا کہلائے گا. تکذیب کسے کہتے ہیں؟ تعلیمات الہی پیش کی جائیں، نفس اقرار بھی نہ کر رہا ہو. اقرار کر لیا تو تکذیب کے دائرے سے باہر آ جائیں گے. کیا ایمان بھی آ جائے گا؟ ایمان نہیں آئے گا. ایمان لانے کے لیے اسے اگلا مرحلہ طے کرنا پڑے گا. لہذا تکذیب کے دائرے سے باہر آ جائے گا، یہ عنوان ختم ہو جائے گا اگر اقرار کر لے. لیکن اقرار بما شک ہو تو تب بھی ایک نو تکذیب ہی اس کے لیے قرار پائے گی. تو یہ جب ہمارے پاس بات آئی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تعلیمات کو انسانی نفوس نے کیوں نہیں قبول کیا؟ ہم اس کے اوپر تھوڑا ڈسکس کر لیں. انسانی نفوس نے ان کو قبول کس وجہ سے نہیں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ اگر آپ دیکھیں، ظلمت گناہ یہ تو ہمارے لیے بہت آشکار ہیں. ہم تھوڑا سا انسان کی زندگی کے اوپر قدر دقیق انداز میں روشنی ڈالتے ہیں، کیونکہ گناہ تو حجاب ہیں. اس لیے گناہوں سے بہت انسان کو ڈرایا گیا ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو بھی رخصت کریں گے اور اقرار کو تکذیب میں بدل دیں گے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی بعض اولادیں، ان کے قریبی رشتہ دار، معجزات کو برملا دیکھنے والے وہ تکذیب کر بیٹھے، تو ہم کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم سے تکذیب نہیں ہو سکتی؟ اگر علاج نہ کیا اپنے نفس کا، تزکیہ نہ کیا، تو جس گناہ کو مسلسل انجام دے رہے ہیں تکذیب کے دائرے تک پہنچا دے گا انسان کو. شک خود ایک بدترین انسان کے وجود کے اندر خصلت ہے. ابن ملجم لعین شک کی وجہ سے وفادار اور جانثار سپاہی سے قاتل میں تبدیل ہو گیا. شک خود ایک عنصر نجس ہے انسان کی روح کے اندر. اس لیے شک کی اپنے اندر سے اس نجاست کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہ سمجھے کہ شک ہے تو نفس بڑا محتاط ہے. نہیں، شک ہوتا ہی لا علمی کی وجہ سے ہے، جہالت کی وجہ سے، یا شک ہوتا ہے غفلت کی وجہ سے، یا شک ہوتا ہے شبہ کی وجہ سے. شک معرفت سے دور ہوگا، شک طلب حق کی جستجو سے دور ہو جائے گا، وإلا شک دور نہیں ہوگا. آغاز شک سے ہی ہوتا ہے، یہ ذہن نشین رکھیں. آغاز تکذیب آیات کی وہ شک سے ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال پہلے تو ہم اقرار کی دنیا میں قدم رکھیں گے تو ایمان کی دنیا میں آئے گا. جو پہلی دنیا میں ہی نہیں قدم رکھتا وہ ایمان میں کیسے آئے گا؟ چونکہ جو پہلی سیڑھی ہی نہیں پار کرتا وہ کیسے دوسری سیڑھی پہ قدم اٹھائے گا؟ لہذا اقرار کے اوپر پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے قرار دے دی. کرۂ عرض کے اوپر زندگی کا ابتدائی تصور اللہ تعالیٰ نے اقرار وحدانیت الہی کے اوپر قرار دیا ہے، توحید پر قرار دیا ہے. بقیہ و الا اس کی زندگی خسارے میں ہے، لیکن اقرار کافی نہیں ہے. اقرار سے وہ پھر نکل، یعنی پہلی سیڑھی سے پھسل کے دوبارہ صفر پہ آ سکتا ہے. چونکہ دوسری سیڑھی پر ہو جو ایمان کی سیڑھی ہے، ادھر سے پھسلے تو اقرار کی سیڑھی ہے. لیکن اقرار کی سیڑھی سے بھی پھسل جائے تو کہاں پر ہے؟ پھر تو گڑھے میں گرا ہی گرا. لہذا اقرار کو پہلی وہ لائن، ڈیڈ لائن آپ کہہ سکتے ہیں یا ریڈ لائن کہہ سکتے ہیں، یہ اس کے بعد نہیں ہے کوئی صورت. پہلی اقرار کے اوپر آ جاؤ، اقرار سے اب حوصلہ افزائی کرو، ایمان پر اسے لاؤ. اگر اقرار کی بارڈر پر کھڑے ہو کے وہ ضلالت اور گمراہی والے اور گناہوں کو انجام دیا، تو اس کی مثال ایسی ہے، سیڑھی پہ اس نے قدم تو رکھ دیا، پیچھے سے زنجیریں ڈال کے اسے کھینچ رہے ہیں کہ آؤ کنویں تاریک، اس کنویں میں گرو، آؤ اس جہنم کے گڑھے میں گرو. اقرار بما گناہ یہی ہیں. وہ کتنی دیر ثابت قدمی اقرار کے اوپر گزارے گا؟ وہ شک میں مبتلا ہو جائے. شک میں مبتلا قدم اب متزلزل ہونا شروع ہو گیا. اس مثال پہ تھوڑی دقت کریں تاکہ اس کو سمجھ سکے. اقرار ہو جائے تو گڑھے سے تو باہر آ گئے نا جہنم کے. وہ جو دلدل ہے، وہ جو موت کا کنواں ہے، وہ جو روحوں کا قبرستان جسے جہنم کہتے ہیں، اس سے باہر آ کے اس نے پاؤں جمائے. اب یہ جو پاؤں جمائے ہیں تو پیچھے والوں نے چھوڑ دیا؟ نہیں، پیچھے والوں نے بڑی مضبوط زنجیریں ڈالی ہیں، گردن پہ، پاؤں پہ، ٹانگوں پہ، بازوؤں پہ، اور پکڑ کے زور سے کھینچ رہے ہیں. ان زنجیروں کا کیا نام ہے؟ گناہ. گناہ ہے ظلمت. یہ جو گناہ اور ظلمت کے ساتھ وابستہ رہے گا، تو اب وہ پہلی سیڑھی پہ اس کے کیا ہیں؟ پاؤں متزلزل ہونے لگ جائیں گے. اسے کہتے ہیں شک. یہ جو متزلزل پاؤں ہو رہے ہیں اسے کیا کہیں گے؟ شک. شک میں رہے گا تو آہستہ آہستہ کہاں گر جائے گا؟ پیچھے دوبارہ گڑھے میں. اسے کہتے ہیں کفر کی موت مرا. ہم شک کے مرحلے کو بہت سارے لوگوں کی شاید نہ جان سکیں، یہ تو حساب کتاب والے دن اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن شک گناہوں کے ہمراہ زندگی اسے اقرار سے بھی گرا، ایمان سے تو حتماً گراتی ہے. گناہ کرتا ہے تو ایمان سے گر کے کہاں آ جاتا ہے؟ وادی اقرار میں. مومن جب گناہ کرتا ہے تو کہاں آ کے گر جاتا ہے؟ وادی اقرار میں، سیڑھی جو ہے اقرار کی. اور اگر گناہوں پہ مسلسل رہے تو کہاں گر جاتا ہے؟ تکذیب میں. اس لیے گناہوں سے بار بار ہوشیار کر کے ہوشیار کیا ہے. قرآن نے ہوشیار کیا ہے، روایات اہل بیت علیہ السلام ہیں، بار بار یہ نصیحتیں ہیں کہ دیکھو گناہ سے بچو، حرام کاموں سے بچو، پاؤں اپنے قوی کرو، مستحکم کرو تاکہ آگے بڑھ سکو. پھر ایمان کے بعد ایماندار ایمان ہے، جیسے قرآن کی تکرار سے آیت آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لانے والو تقوی الہی اختیار کرو. یہ مستحکم یعنی ڈھال اختیار کرو. وہ زنجیریں اور تیر پھینک رہے ہیں تمہاری طرف، اور ڈھال کے ذریعے سے روکو تم انہیں. اور کیا ہے وہ آمنو بے رسولی، اسی آیت میں سورہ حدید کی اسی آیت میں کہہ رہے کہ ان ایمان لانے والوں کو اللہ حکم دے رہا ہے دوبارہ ایمان لے کے آؤ رسول پر، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اپنی رحمت سے اللہ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ ایمان لانے والے پھر ایمان لائیں، پھر اس کے بعد ایمان لائیں، چار ایمان کے مراتب ہیں، پھر یقین ہے، علم الیقین ہے، حق الیقین ہے، عین الیقین ہے، پھر علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق برد الیقین ہے، تو برد الیقین، برد نہیں برد الیقین ہے، اور اس کے بعد پھر آگے مراحل۔ تو آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہ تو تکذیب کی دنیا سے تعلق رکھتے تھے، تکذیب شک کے عالم سے شروع ہوتی ہے، اور شک میں اگر وہ اندر طاغوت بن جائے، اندر ہر درم ہو جائے، مستکبر و متکبر بن جائے، پھر برملا طور پہ وہ انکار کرے گا۔ لیکن سوال یہ شک کی کیفیت کیوں پیدا ہوتی ہے، یہ ایک اہم چیز ہے، شک کی کیفیت پیدا کیوں ہوتی ہے، تاکہ ہم انشاءاللہ بھی آگے واقعات پڑھیں۔ شک کی کیفیت پیدا ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان حواس خمسہ کے اوپر زندگی بسر کرتا ہے، جو حواس اس کو پیغام دیتے ہیں بس اس کو حقیقت جانتا ہے، اور جو حواس کے دائرے سے باہر حقائق ہیں یا معلومات ہیں ان کا انکار اپنے نفس میں کرتا ہے، یہ شخص تکذیب کا شکار ہو جائے گا۔ کفار چونکہ دنیا کی شدید محبت میں غرق تھے، لذت دنیا میں مست تھے، اور دنیا کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر ان کے اعتقادات نہیں بیٹھتے تھے، اس لیے وہ جب دیکھتے کہ یہ ہڈیاں چور چور ہو گئی ہیں، یہ جو دان چباتے تھے اب یہ اب خود حرکت ہی نہیں کر سکتے، یہ جو خوب بھاگتا دوڑتا تھا اس کی ٹانگیں ہی ختم ہو گئی ہیں اور ساری کی ساری مٹی مٹی ہو گئی ہیں، اب اس نے کہاں سے زمین پر وجود میں آنا ہے؟ لہذا جو آنکھیں دکھا رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ نابود ہو گیا، یہ معدوم ہو گیا، یہ فنا ہو گیا، لہذا آنکھوں اور حس کے دائرے میں تو یہی ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ جب یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس کا وجود عدم میں تبدیل ہو گیا، تو ادھر تو آنکھوں کی اساس کے اوپر لینے والا، معلومات لینے والا انسان وہ کیا کرے گا؟ انکار کرے گا۔ لیکن جو شخص عقل کے دائرے میں زندگی بسر کرتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اگلا مرحلہ خیال، جو خیال میں زندگی بسر کرے اس کا بھی یہی حال ہے، جو خیال میں زندگی بسر کرتا ہے وہ بھی تکذیب ہی کرے گا۔ بس حس، قوت خیال اور قوت وہم پر زندگی بسر کرنا یہ سب سے بڑا عامل ہے گناہوں کے بعد تکذیب کا، سب سے بڑا عامل ہے کہ انسان قیامت اور موت کے بعد حیات کا انکار کر دے۔ کون شخص بچ جائے گا؟ وہ شخص جو عقل کی دنیا میں یا تزکیے کی دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، کیونکہ تزکیے نفس کے ذریعے سے اسے اگلا جہان اور اس کی خصوصیات دکھائی دیتی ہے، قساوت شقاوت آہستہ آہستہ بیٹھ جاتی ہے تزکیے کے ذریعے سے، طاغوتیت اندر جنم نہیں لے پاتی، اس کا شعلہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا جو عقل کے دائرے میں زندگی بسر کرتا ہے، یعنی حس جو معلومات دے رہی ہے الگ اسے تفتیش کر رہی ہے، عقل انسپیکٹر ہے، جو اس کے پاس آتی ہے وہ انسپیکٹر تفتیش کیے بغیر، جانچ پڑتال اور تحقیق کیے بغیر کسی کی بھی بات کو جو اسے ملی ہے وہ قبول ہی نہیں کرتا، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی ہدایت کی بات بھی مل رہی ہے تو اسے تدبر اور تفکر کے مرحلے تحقیق سے گزارے بغیر یہ انسپیکٹر قبول نہیں کرتا، یہ شخص بچ جاتا ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا حس ایک معلومات دے رہی ہیں، خیال الگ معلومات دے رہے ہیں، وہمیات ایک الگ ذریعہ معلومات ہے، یہ تین ہمارے پاس معلومات منتقل کرنے کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ان تینوں سے جب معلومات انسانی نفس کو ملتی ہے تو انسانی نفس انسپیکٹر نما عقل کو، عقل انسپیکٹر ہے، انسپیکشن اس نے کرنی ہے، عقل کو یہ ساری معلومات دے دیتی، جاؤ تحقیق کر کے ان میں سے صحیح کو لے لو اور بقیہ کو رد کرو۔ عقل حس والی معلومات کو دیکھتی ہے، کہتی نہیں حس نے خود تو خیانت نہیں کی لیکن اس کی قوت ہی کم تھی، جتنی قوت تھی اتنی معلومات حاصل کر لی، اس سے زیادہ معلومات ہی نہیں تھی۔ مثلا چھوٹا بچہ اس نے دو ڈول تو نکال لیا، اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ نیچے پانی نہیں ہے، اس کی اس استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ نیچے زیادہ پھینک سکے یا نیچے جھک کے، کیونکہ وہ جہاں تک جھک رہا ہے وہ ایک لیول ہے، اس سے نیچے وہ جھک ہی نہیں سکتا، کوئی بڑا بندہ چاہیے۔ تو وہ حس سے عقل نے جان لیا کہ یہ حس کی طرف سے مشکل نہیں ہے، حس کی کمزوری کی یہ وجہ ہے کہ وہ ساری معلومات منتقل نہیں کر پاتی، اس لیے اس نے ان معلومات کی پر اعتماد نہیں کیا۔ بس عقل کہہ رہی ہے ہڈیاں چور چور ہو گئیں، بندہ اس دنیا میں اب نظر ہی نہیں آتا آنکھوں سے، نہ اس کی باتیں کانوں سے سنائی دیتی ہیں، نہ ہاتھوں سے وہ لمس ہو سکتا ہے، بلکہ مٹی مٹی ہو گیا تو کیسے اب اس کی زندگی ہو سکتی ہے؟ ہم نے تو اس دنیا میں مٹی مٹی ہو جانے کے بعد کسی کو دوبارہ قائم ہوتے اور خلق ہوتے نہیں دیکھا۔ اب ان معلومات کی پر تو عقل جو ہے وہ تفتیش نہ کرے، تحقیق نہ کرے اور ایمان لے آئے تو وہ تو تکذیب ہی کرے گی۔ لہذا عقل تحقیق کرے گی، وہ کہے گی کہ اے حس، تجھے تو یہ بات پتہ ہی نہیں لگ سکتی، حس تو نے پہلے والی خلقت کا کیسے اقرار کیا، وہ تو نے دیکھی نہیں تھی۔ پھر عقل یہاں پہ جیسے قرآن نے کہا کہ تم نے پہلی والی خلقت نہیں دیکھی، جب پہلی والی خلقت ہو سکتی ہے تو خلق جدید بھی اللہ کر سکتا ہے۔ اچھا اب آ جائیں ہم دوسری، خیال، خیالات کچھ اور کر کے، اب بندہ تو فنا ہو گیا، کس نے اگلا جہان دیکھا ہے، خیالی دنیا عجیب و غریب تصویر کشی کر کے پیش کرتی ہے۔ عقل خیال کی بات بھی نہیں مانے گی، وہم کی بات بھی نہیں مانے گی، عقل اس طریقے سے چلے گی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا تو اب اس نے خلق کیا، اس کو نہ ہونے سے ہونا کیا، اس نے، اس ذات نے عدم سے وجود میں لے کے آیا، نہ ہونے سے ایک شے کو ہونا کیا۔ تو دوبارہ ایسا ہو سکتا ہے، موت تو نہ ہونا نہیں ہے، موت تو انتقال ہے، موت تو ایک ہستی کا اپنے وجود کے برقرار ہوتے ہوئے اپنے غیر کو اپنے سے جدا کر دینا ہے، تو یہ تو نہ ہونا نہیں۔ عقل اس طرح سے پھر نتائج لے کے آگے بڑھے گی۔ تو آپ نے عرض دیکھا کہ جو عقل کے ذریعے غور و فکر کرتے ہیں وہ پھر تکذیب سے اور شک سے بچ جاتے ہیں، یا جو تزکیہ نفس کرتے ہیں اور حقائق اپنے وجود کی پر اجاگر کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ صرف ایک دو روایتیں اور اس کی پر ہم اختتام کرتے ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 15 کے ضمن میں بڑی یہ خوبصورت حدیث وارد ہوئی ہے، البتہ اس حدیث کو بعد میں دیکھتے ہیں، اس سے پہلے الکافی کی ایک روایت ہے جو غالباً امام کاظم علیہ السلام سے یا امام رضا علیہ السلام سے روایت منقول ہے۔ روایت میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اس کے عربی کے کلمات بھی آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں، کہ ان الاحلام، احلام کہتے ہیں حلم، خوابوں کو کہتے ہیں، کہ پہلے زمانے میں خواب نہیں آیا کرتے تھے، صحیح، ان الاحلام لم تکن فیما مضا فی اول الخلق، پہلی خلقت میں جو لوگ تھے پہلے انہیں خواب نہیں آیا کرتے تھے، وانما حدثت، یہ بعد میں آنا شروع ہوئے ہیں۔ فقلت وما العلۃ فی ذلک، قرآوی کہتے ہیں یعنی حسن بن عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، فقال ان اللہ عز ذکرہ، اللہ عز ذکرہ بعث رسولا، ایک رسول کو بھیجا، الى اہل زمانہ، ان کے زمانے والے جو لوگ تھے، صحیح ہے، اپنے دور کے لوگوں میں، بستی میں مبعوث کیا ایک رسول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، فدعاہم، اللہ کے اس رسول نے انہیں بلانا شروع کیا، الى عبادت اللہ، اللہ کے عبادت کی طرف، وطاعتہ، اور اللہ کی اطاعت کی طرف، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ان فعلنا ذالکا، کہ اگر ہم نے یہ کام کیا، یعنی نبی نے کس کی طرف بلایا، اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف، تو لوگوں نے کہا اگر ہم نے یہ کام کیا، فما لنا، تو پھر ہمارے لیے کیا ہے، یعنی ہمیں کیا ملے گا اگر ہم نے یہ کام کیا، فواللہ ما انت باکثرنا مالا ولا باعزنا عشیرتا، تو لوگوں نے کہا کہ قسم بخدا، نہ آپ کے پاس ہم سے زیادہ مال ہے اور نہ آپ کا خاندان ہمارے خاندان سے بڑا ہے کہ بیوی بچے اور بڑی قوت مال و دولت ہو، فقال، تو نبی نے کہا، ان اطعتمونی، تم میری اگر اطاعت کرو، ادخلکم اللہ الجنہ، اللہ جنت میں تمہیں داخل کرے گا، وَإِنْ عَصَيْتُمُونِي، اور اگر تم نے میری نافرمانی اور معصیت کی، اَدْخَلَكُمُ اللَّهُ النَّارَ، اللہ تمہیں دوزخ میں داخل کرے گا، فَقَالُوا، وہ کہنے لگے، وَمَا الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، یہ جنت اور دوزخ کیا ہوتی ہے، تو نبی نے بتایا، فَوَصَفَ لَهُمْ ذَلِكَ، جنت یہ ہے، دوزخ، یہ سارے اوصاف بیان کیے، فَقَالُوا مَتَى نَصِيرُ إِلَى ذَلِكَ، لوگوں نے پوچھا، اچھا کب جنت میں جائیں گے، بڑا خوبصورت منظر ہے، اور جہنم میں کب بندہ جائے گا، ہم تو ادھر اس طرح کی کوئی چیز نہیں پا رہے، فقال اذا متتم، جب تم لوگ مر جاؤ گے، جب مر جاؤ گے تو تب جنت اور جہنم میں، جو میں نے وصف بیان کیا، بھائی اللہ ایک جنت جہنم اس دنیا میں بھی ہے، اس جنت اور جہنم کا ذائقہ تم موت کے بعد چکھو گے، فقال انہوں نے کہا لقد رأینا امواتنا ہم نے تو اپنے مردوں کو دیکھا ہے، سارو عظام و رفاتا وہ تو ہڈیاں ہو جاتی ہیں اور پھر چورا چورا ہو کے بس غائب ہو جاتی ہیں وہ، فزداد لہو تکذیبا تو انہوں نے اور جھٹلانا شروع کر دیا، کیونکہ حس پہ زندگی بسر کرتے تھے نا، آپ نے دیکھا جتنے بھی کفار ہیں جنہوں نے تکذیب کی تو وہ حسی دلیل لے کے آ رہے ہیں، مقابلے میں حسی دلیل لے کے آ رہے ہیں، تو اسی حصے دلیل کی بنیاد پہ انہوں نے کہا ہمارے مردہ تو وہ مٹی مٹی ہو جاتے ہیں اور ہڈیاں بن جاتے ہیں، تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ اگلے جان میں یہ زندہ ہے، یہ تمہارے سامنے ہڈی ہڈی اور موت کا شکار پڑے ہوئے ہیں اور تم کہتے ہو کہ نہیں یہ جنت یا جہنم میں زندہ ہے، تو اور جھٹلانا شروع کیا وہ بھی استخفافاً، اور نبی کو بڑا اپنی ایک حد تک کے حرمت کا احساس ہوا، ذلت اور خفت کا احساس ہوا، فَأَحْدَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمُ الْأَحْلَامِ تب اللہ نے انہیں خواب دکھانا شروع کر دیے، کیونکہ وہ کہتے تھے نا کہ بھائی یہ ہڈیاں تو زندگی کیسے، یہ جسم ادھر ہے تو کون سی جنت جہنم اگلی زندگی کون سی، فَأَتَاهُ بھاگے بھاگے آئے پھر، فَأَخْبَرُوهُ بِمَا رَأَوْهُ بِمَا رَأَوْ جو انہوں نے دیکھا اس کی خبر دی نبی کو، وَمَا أَنْكَرُوا مِنْ ذَلِكَ اور بتایا کہ جو انہوں نے اس کو انکار کیا، فقال ان اللہ عز وجل ارادا کہ نبی نے یہ بیان کیا کہ اللہ عز وجل نے یہ ارادہ کیا ہے، ایحتج علیکم بہذا کہ اس خواب کے ذریعے سے تمہارے لیے دلیل اور حجت کو قائم کر دے، فہاکذا تکون ارواحکم اذا متتم جس طرح اس دنیا میں نیند کیا ہے، اخ الموت روایت کے الفاظ ہیں، بعض روایات میں آیا ہے نیند کیا ہے موت کا بھائی ہے، انسان سوتا ہے تو ایک قسم کا مرا ہے، وہ اس مردہ حالت میں جب ایک زندگی کے ذائقے بھی چکھ رہا ہے، وہ ایک تکلیف اور درد اور خوف اور خوشی اور تمام چیزوں کو وہ اپنے وجود کے اندر احساس کر رہا ہے، جبکہ جسم ادھر پڑا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں لیکن دیکھ رہا ہے، کان جو ہیں وہ بند پڑے ہیں لیکن سن رہا ہے، چلنے پھرنے سے عاجز ہے لیکن کئی جگہوں کی سیر کر رہا ہے، خواب میں ہوتا ہے یا نہیں، تو کہا کہ اسی طریقے سے جب تم مر جاؤ گے تمہاری روحیں ہوں گی، ان بلیت ابدانکم تمہارے بدن بوسیدہ بھی ہو جائیں، تسیر الارواح الى عقاب تمہاری روحیں عذاب کی طرف منتقل ہو سکتی ہیں، حتی تبعث الابدان ہو یہاں تک کہ تمہارے ابدان بعث کیے جائیں گے، تمہارے ابدان دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے، یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس جگہ پہ وہ موت کی وجہ سے کیا سمجھے کہ بھائی کوئی اگلی زندگی نہیں ہے، تو خواب میں بتایا اس دنیا کے بدن کے بغیر تم خواب میں اپنے زندگی کا پورا تصور تمہیں آ رہا ہے، قرآن کریم نے بھی کئی واقعات بیان کی ہم نے وقت کی قلت کی وجہ سے نظر انداز کی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا پرندوں کو بنانا، عیسیٰ علیہ السلام کا مردے کو زندہ کرنا، جناب عزیر علیہ السلام 100 سال یا اس لگ بھگ سالوں کے بعد زندہ ہوئے تو کھانا جو ایک دن سے زیادہ نئی قیمت رکھتا اور بوسیدہ ہو جاتا ہے وہ 100 سال کے بعد بھی پڑا رہا، اور گدا جسے کئی سالوں کے بعد بوسیدہ ہونا تھا وہ بالکل مٹی مٹی ہوا ہوا تھا، تو یہ اللہ کی مشیت، یعنی جو دیر سے بوسیدہ ہوتا ہے فوراً بوسیدہ، جس کی چند گھنٹے زندگی ہوتی ہے اسے کئی 100 سال توانا رکھا اور عزیر علیہ السلام کو جگایا اللہ نے، تو پھر بتایا کہ اس طرح سے زندہ، یعنی ہم نے قرآنی وہ واقعہ اصحاب کہف کا واقعہ ہے وہ واقعہ چونکہ طولانی ہیں اور اس میں پھر احادیث بھی اس لیے اسے نظر انداز کیا، اور اس طرح اور بھی واقعات عیسیٰ علیہ السلام کے، یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے زندہ کر کے سوال کیا، اپنے ایک ساتھی کو انہوں نے اٹھایا، یا اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے لوگ سارے کے سارے چرند پرند سارے مرے پڑے ہوئے تھے، تو وہاں پہ پوچھا حواریوں نے کہ ادھر کیا مسئلہ ہے کہ سارے کے سارے ہلاک پڑے ہوئے ہیں، تو رات کے ٹائم عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کیا اور انہوں نے ایک قبر سے بندے کو نکالا اور کہا کہ ہم عبادت الطاغوت طاغوت کی عبادتوں میں اور گناہوں میں مشغول تھے، طواغیت کی عبادت کرتے تھے اس لیے یہ عذاب نازل ہوا، بہرحال یہ واقعات ہم نے اسے نظر انداز ابھی کرتے ہیں وقت کی قلت کی وجہ سے، صرف یہ جو سورہ قاف کے ضمن میں تفسیر وارد ہوئی ہے اور یہ معتبر احادیث میں سے ہے اس کے اوپر زیادہ کلام نہیں کریں گے، لیکن یہ روایت دلچسپ ہے کئی ہمارے مسائل کو کھول کے رکھ دے گی، اس لیے اس روایت کا آپ کی خدمت میں ایک تعارف کرایا جاتا ہے، یہ توحید شیخ صدوق میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں جابر بن یزید صحابی ہیں، جابر بن یزید، وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے فرمان الہی، افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق فی خلق من خلق جدید، پہلے معذرت میں فی خلق جدید پڑھتا رہا ہوں اشتباہاً، اصل ہے لبس من خلق جدید، سی فی لبس من خلق جدید، تو اس میں اس فرمان الہی کی تفسیر پوچھی، تو امام علیہ السلام نے فرمایا یا جابر تاویل اور تاری نہیں ہوئی، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یا جابر اس کی تاویل یہ ہے ان اللہ عز و جل اذا افنا هذا الخلق، یہ تعجب آور احادیث میں شمار ہوتی ہے، اس خلقت کو جب اللہ فنا کر دے گا یعنی موت کا شکار کرے گا، فنا معبود کے معنی میں ادھر، معدوم کے معنی میں ادھر نہیں ہے کہ عدم کا شکار ہو جائے، نہیں فنا یعنی اس خلقت کو موت کا شکار کر دے گا، وَهَذَا الْعَالَمُ وَسَكَنَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ، صحیح ہے، اس خلقت کو اور اس جہان کو یعنی یہ جو کرۂ ارض ہے، اس مخلوق کو جو کرۂ ارض پر ہے اور پوری کرۂ، وَهَذَا الْعَالَمُ اور اس عالم کو کیا کرے گا اللہ، فنا کر دے گا، اور اہل جنت کہاں پہ ساکن ہو جائیں گے، جنت میں، وَأَهْلُ النَّارَ النَّارَ، اور دوزخی کہاں پہ ساکن ہو جائیں گے، دوزخ میں، جدد اللہ عالما غیر هذا العالم، اللہ ایک اور پھر لے کے آئے گا زمین، ایک اور جہان لے کے آئے گا، وجدد خلقا من غیر فحولۃ ولا اناث، اور وہاں پہ اللہ نئی مخلوق کو لے کے آئے گا جو ادھر کے مذکر مونس کے علاوہ ہوں گے، کیونکہ ہندو قائل ہیں کہ یہی دوبارہ لوٹ کے آئیں گے، تناسخ ہے، نہیں جو چلے گئے چلے گیا، واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے، نئے اللہ تعالیٰ مذکر مونس اس جہان اور اس عالم یا اس زمین کے اوپر آ کے ایجاد کرے گا، خلق کرے گا، یعبدونہ ویوحدونہ، وہ اللہ کی عبادت بھی کریں گے اور اللہ کی وحدانیت کے بھی قائل ہوں گے، وخلق لهم ارضا غیر هذه الارض، وہ جو اس عالم میں ہوں گے ان کے لیے، اب بھی ہم جس زمین پر ہیں اس زمین کے علاوہ ایک اور زمین اللہ خلق کرے گا، تحملهم جو ان لوگوں کو اٹھائے ہوئے ہوگی، وسماء غیر هذه السماء، اس آسمان جو ہمارے سر پر ہے اس کے علاوہ اللہ ایک اور آسمان ان کے لیے لائے گا، تظلهم جو ان کے اوپر سایہ فگن ہوگا، لعلك ترى ان الله انما خلق هذا العالم الواحد، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے فقط ایک ہی جہان خلق کیا، یہ مادی جہان ایک ہی خلق کیا اللہ نے، وترى ان الله لم يخلق بشرا غيركم، اور اللہ نے تمہارے علاوہ کوئی بشر خلق نہیں کیا، بھلا کیوں نہیں، والله لقد خلق الله، ایسا نہیں ہے کہ تم بھی بس آ کے بسے ہو، تمہارے بعد اور کوئی بشر نہیں آنا، یا تم سے پہلے کوئی اور بشر نہیں آیا تھا، ایسا نہیں ہے، یہ زمین تباہ ہو جائے گی، زمین کے اہل بھی تباہ ہو جائیں گے، جنتی جنت میں ساکن ہو جائیں گے، دوزخی دوزخ میں ساکن ہو جائیں گے، اللہ ایک اور عالم بنائے گا، اس عالم میں زمین بنائے گا جو اس زمین کے علاوہ ہوگی، اس آسمان کے علاوہ ایک اور آسمان اس جہان کے لیے بنائے گا، ادھا مذکر مونس پھر لے کے آئے گا، پھر وحدانیت اور عبودیت کا یہ مسئلہ چلے گا، پھر حق اور باطل کی جنگیں ہوں گی، تم یہ سمجھتے ہو ہمارے علاوہ کوئی اور بشر نہیں ہے، کہتے ہیں واللہ لقد خلق اللہ الف الف عالمین، اللہ کی قسم ایک لاکھ جہان اللہ خلق کر چکا ہے ابھی تک، یعنی امام باقر علیہ السلام اپنے دور تک بتا رہے ہیں، ایک لاکھ اللہ عالم خلق کر چکا ہے، ان کی زمینیں گئیں تھیں پھر زمین آئی، ان کے آسمان گئے پھر آسمان آئے، اہل جنت جنت میں چلے گئے، اہل دوزخ دوزخ میں چلے گئے، وَأَلْفَ أَلْفِ آدَمٍ، اور ایک لاکھ آدم آ چکے ہیں، یعنی ہر زمین پہ آدم تھا، ان آدم سے وہی حجت کا سلسلہ چلا، البتہ یہ حجتیں نہیں تھیں اس دور کے، ہر ایک کے اپنے انبیاء کا سلسلہ، أَنْتَ فِي آخِرِ تِلْكَ الْعَوَالِمِ، ابھی تک جو خلقت کا سلسلہ تھا اس میں سب سے آخر والے میں ابھی تم ہو، وَأُولَئِكَ الْآدَمِيِّينَ، اور وہ بھی سارے آدم تھے، اس لیے ایک سوال علماء اٹھاتے ہیں، قرآن کریم نے جس آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے وہ پہلے والے عالم کا ہے یا اس والے عالم کا ہے، کیونکہ وہ تو ایک علامت کے طور پہ بات بیان کی ہے کہ فرشتوں سے افضل ہے مقام آدمی، مقام آدمی خلافت الہی کا حقدار ہے، اور یہ جو مقام آدمی ہے خلقت کے اعتبار سے اللہ کے سب سے قریب ترین، اللہ نے اسے خلق کیا اس لیے اللہ کے قریب ترین ہستی بن سکتا ہے، اس سے قریب ترین جا سکتا ہے، معراج اسے مل سکتی ہے جہاں فرشتے جبریل علیہ السلام کے پر جل جائیں، اس سے آگے مقام آدمی کی پہنچ ہے، رسائی ہے، اس کو علامتی طور پر بیان کیا۔ وہ پہلے عالم کے ہی آدم علیہ السلام ہوں گے، زیادہ احتمال یہی ہے۔ اس کے بعد سلسلہ چلا، وہ زمین اذا الشمس کورت ہوئی، اذا زلزلت الارض زلزالہ ہوا، القارعہ تم القارعہ ہوا، اس کے بعد ایک اور اللہ نے زمین خلق کی، ادھر پھر آدم آئے، پھر مذکر مونس کا سلسلہ چلا، پھر حق و باطل کی جنگ چلی۔ ہاں واقعات جدا جدا ہوں گے، نام تبدیل ہو جائیں گے، لیکن وہ سنت الہیہ جاری ہوگی۔ اور وہ کیا سنت الہی؟ ابتلا۔ سنت الہیہ کیا ہے؟ آزمائش۔ وہ ہمیشہ جاری رہے گی۔ اس لیے یہ جو کفار گمان کرتے تھے کہ ایحسب الانسان اللن نجمع عظامہ، انتہائی بدترین انہوں نے گمان کیا کہ اللہ ان عظام کو نہیں اٹھا سکتا۔ نہیں، خدا کی تو سنت ہی ہے، زمین اللہ خلق کرے گا، بشر آئے گا، اس بشر میں حجت کو اللہ بھیجے گا، حق اور باطل کا ٹکراؤ چلے گا، زندگی عطا ہوگی، نعمت اور زحمت دونوں سے مل کے، اور اسی راحت اور سکون اور زحمت اور تکلیف کے دوران اہل حق جنتی اور اہل باطل جہنمی بنیں گے، اور پھر وہ پوری کی پوری زمین کی بسات لپیٹ دی جائے گی، اور جنتی جنت میں ساکن ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں ساکن ہو جائیں گے، ایک اور زمین بنے گی۔ باقر علیہ الصلوۃ والسلام تک جو بندے پہنچے تھے، انہوں نے کہا ہم ابھی آخری عالم ہیں، اس کے بعد بھی عالم اور ہوں گے، ایسا نہیں اس کے بعد کوئی اور عالم آنا ہی نہیں ہے۔ اس لیے قیامت کا جو تصور ہے، یہ نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ سنت الہی ہے، یعنی خلقت بھی سنت الہی ہے، اور اس خلقت کی آزمائش بھی سنت الہی، اور آزمائش کے بعد دوسری خلقت جو ہے وہ بھی سنت الہی، اور اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔